والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق يا رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قال سبحانك العلم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم. اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم صاحب الصد تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. تسلسل درس قرآن کا، تحفظ قرآن کا، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت اور اس پر بشارات، امت کے سینوں کو اس طرف راغب کرنے کے لیے، ان کی طبیعتوں کو برنگیختہ کرنے کے لیے اور تیار کرنے کے لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں الحمدللہ وہ ذکر کیے جا رہے تھے. آج اس کا تقریباً آخری حصہ یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے، اور کل سے انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے سرکار غوث اعظم کے صدقے کل انشاءاللہ نیا موضوع خلق قرآن اور قرآن کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز ہم زیر بحث لائیں گے. اور آج اس صورتحال کی اور اس موضوع کی آخری قسط ہیں دو حدیث پاک میں یہاں پر آج کے درس میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا کہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پاک سے باقاعدہ اور باضابطہ جس طرح کے صورت الفاتحہ کے فضائل آپ نے سماعت فرمائے ہیں، اور حضرت سعید بن معلہ رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طلب کرنا اور اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بلانے پر نمازوں میں حاضر ہونا، نہ بھلے نماز کی صورت میں ہو حاضر ہونا فرض ہے، اس پر ایک مکمل بحث گزشتہ درس تراویح کے اندر گزر گئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو بلائیں اور وہ جس حالت میں بھی ہو، یہاں تک کہ وہ نماز کی حالت میں بھی ہو، تو اسے آنا فرض ہے، اور اگر اس نے اس کو ترک کیا تو گناہگار ہوگا. اور اس پر میں نے دلائل آپ کی خدمت میں ذکر کیے تھے، اور یہ تمام تر وہ چیزیں تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کو واضح کرتی تھیں، اس لیے کہ حقوق العباد کے اوپر حق جو ہے وہ حضور کا حق ہے. حقوق العباد بعد کی چیزیں ہیں، اس کے اوپر حضور کا حق ہے، یعنی اللہ کا حق، رسول کا حق، پھر بندوں کا حق. اور میں گزشتہ کئی درس سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ تبلیغی سلسلے کے اندر اس تناظر کو چھوڑ دیا جاتا ہے جس کی بنا پر عقیدوں کے اندر پختگی نہیں آ پاتی، ہم ڈائریکٹ حقوق العباد پر گفتگو کرتے ہیں اور اسی بات کو صرف ہم ذکر کر دیتے ہیں کہ بھائی دو حق ہوتے ہیں، ایک حق اللہ، ایک حق العبد ہے. مانا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق جو ہے وہ اللہ کے حق میں آ گیا، تو میں نے کہا جی بندوں کا حق بھی تو اللہ کا ہی حق ہے، اس لیے کہ اسی کے کہنے پر تو ہم بندوں کے حق کو ادا کر رہے ہیں. تو یہ نہیں، جب ہم اس کو ایکسپلین کرتے ہیں اور اس کو ہم تقسیم کرتے ہیں تو پھر اس میں خاص طور پر اس چیز کا خیال ضروری ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کو واضح طور پر واشگاف انداز میں الگ کر کے ذکر کیا جائے تاکہ صورتحال اس حوالے سے واضح ہو جائے. انشاءاللہ العزیز کل کی ہماری جو بحث ہوگی وہ انتہائی نادر اور علمی گفتگو ہوگی. اتنی تاخیر کی وجہ یہ کہ میں نے اس پر کثیر کتابیں دیکھی ہیں کہ تاکہ عامۃ الناس لوگوں کے ذہن کے مطابق اس کو آسان کیا جائے. ہمارے مدرسوں میں شرح عقائد پڑھائی جاتی ہے, اس میں بحث آتی ہے, لیکن کل انشاءاللہ جن بزرگوں کی کتابوں سے میں نے استفادہ کیا ہے ان کے لیے فاتحہ بھی ہوگا, اور ان کا میں نام بھی آپ کی خدمت میں ذکر کروں گا کہ جن کتب سے ہم نے استفادہ کیا ہے, تاکہ علمی بخل اس میں نہ ہو اور وہ سلسلہ آگے چلے. تو قرآن کریم فرقان حمید اللہ رب العالمین کا کلام ہے, غیر مخلوق ہے. اس کو مخلوق کہنے والے دار اسلام سے خارج ہیں. تو یہ مخلوق اور غیر مخلوق کا کیا کانسیپٹ ہے, کیا مطلب ہے اس کا؟ تو انشاءاللہ العزیز وہ ایک نادر علمی بحث ہے, اور اسی پر حضرت امام احمد بن حنبل نے معتزلہ کے ساتھ مناظرہ کیا تھا. تو وہ روداد ملتی تو نہیں, میں نے ڈھونڈا کافی, وہ نہیں ملتی, لیکن ہمارے علماء نے جہاں جہاں بحث کی ہے, بالخصوص متاخرین کے اندر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ نے اپنے فتاووں میں اور اپنے علم عقائد کی کتابوں کے اندر المعتقد المستند کے اندر جو گفتگو کی ہے, انشاءاللہ اس کی تلخیص بھی شرح فقہ اکبر کے اندر ہے. امام تحاوی کی عقائد تحاویہ اور اس کی شرح عقائد تحاویہ میں اس کو بڑے خوبصورت انداز میں ایکسپلین کیا گیا ہے. اور حنفیوں کے امام علم کلام کے اندر بہت بڑا نام اور علم کلام کے بادشاہ جن کو آپ کہیے, امام ابو حفص عمر بن محمد نصفی صاحب عقائد نصفیہ, جس کی شرح علامہ تفسزانی نے شرح عقائد کے حوالے سے کی ہے, تو امام نصفی نے اس پر بڑا خوبصورت اور تفصیلی کلام آپ نے جو ہے کہ وہ وارد کیا ہے اور ذکر کیا ہے. انشاءاللہ العزیز ان تمام کے حوالے سے ہم اس بات کو کل کے درس میں خاص طور پر لائیں گے. لیکن اب ہمارا موضوع چل رہا تھا کہ قرآن کے تحفظ میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز, اس کی ایک آخری بحث یہاں پر ہے. میں نے یہ بھی عرض کر دیا کہ قرآن کریم کی بعض صورتوں کو بعض صورتوں پر افضلیت حضور نے خود دی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, جس طرح کہ بخاری میں تین جگہ سے گزرا, میں نے کہا کتاب التفسیر میں, کتاب التفسیر میں بھی موجود تھا, سورة الحجر کی تفسیر کے اندر اور سورة الفاتحہ کی تفسیر کے اندر, اور فضائل قرآن کے اندر موجود ہے. تین جگہ مجھے یہ حدیث پاک نظر آئی ہے, حضرت سعید بن معلا اور اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود سورة الفاتحہ کی فضیلت کو بہت مکمل طور پر واضح فرمایا ہے. اس میں سوال یہ ہوتا ہے کہ ہمارے علماء بالخصوص, آپ یہ دیکھیں علم عقائد کے اندر دو امام ہیں, جس طرح فقہ کی دانائی حاصل جب ہم کرتے ہیں یہ باتیں جاننا ضروری ہے, اور اس کو عموماً تقریر میں نہیں بتایا جاتا لیکن بتانا چاہیے تاکہ پہلے سے عوام کا شعور بالغ ہو جائے. ظاہر سی بات ہے ہم نے بھی کتابوں کو کھنگال کر ڈھونڈ کر پھر اس بات کو سمجھا ہے, کہیں آپ کے لیے مشقت نہ ہو تو اس لیے آپ کے لیے آسان کر کے پہلے بیان کر دیں. جس طرح فقہ کے اندر اصول چار ائمہ سے لیتے ہیں, حضرت امام اعظم, حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد, اسی طرح علم العقائد جو عقائد اور نظریات کی ابحاس ہے اس میں دو امام ایسے ہیں جو بنیادی پرنسپلز اس بات کی وضاح کرتے ہیں, دیتے ہیں قوم کو کہ اس کو بنیاد بنا کر, عقائد میں تخلید نہیں ہو رہی ہے لیکن وہ اصول ان کے واسطے اور ذریعے بنتے ہیں, اور جس انداز میں وہ تفہیم اور ایکسپلین کرتے ہیں تو وہ حجت قرار پاتا ہے. شوافے اور حنابلہ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلدین اور امام مالک, یہ پھر دو درجوں میں اس میں تقسیم ہو جاتے ہیں. فقہ میں تو الگ الگ ہیں لیکن پھر عقائد کے مسائل کو لینے میں پھر یہ دو درجے میں تقسیم ہوتے ہیں, اور دو امام عموماً علم عقائد کے یہاں پر ذکر کیے جاتے ہیں جن کو بڑی شہرت ملی, جس طرح کہ فقہ کے اندر بے شمار ائمہ تھے لیکن ان چار ائمہ کا نام سب سے اوپر آیا, اس لیے کہ ان کا فقہ جو تھا وہ منضبط تھا, مدون تھا, تیار کیا گیا تھا, اس پر مکمل انہوں نے کام کیا تھا. ورنہ تو صحابہ کے دور میں, صحابہ کے دور کے بعد, جس طرح کہ میں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر گفتگو کی اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں, چوتھی صدی ہجری تک کئی فقہ چلتے تھے لیکن چوتھی صدی ہجری پر آ کر ایک ایک فقہ کے اوپر اجماع ہو گیا, کیونکہ وہ جو فقہا کے فقہ چلتے تھے وہ چند مخصوص مسائل, کتاب الصلات میں سفیان ثوری کے پاس, تو کتاب الزکات میں ابن عینہ کے پاس, اس طرح وہ تقسیم کاری تھی. لیکن حضرت سیدنا سراج الامہ حبر الائمہ سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تمام شعبۂ زندگی کو, جس میں تقریباً 87,000 اور بعض روایت کے مطابق 82,000 مسائل جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے انسان کی زندگی یعنی باپ کی پشت اور ماں کے رحم سے لے کر قبر میں اترنے تک تمام مسائل کو جو گویا کہ آپ نے اس کی جزیات اور اس کی فروعات کو سامنے رکھ کر اجتہاد فرما کر جو آپ نے اس چیز کو مرتب فرمایا ہے وہ چیزیں ذکر فرمائی. تو چوتھی صدی ہجری کے اندر وہ جو چھوٹے چھوٹے فقہ تھے جو کچھ کتاب الصلاح سے متعلق تھے, کتاب الحج کے, وہ خود اس میں ضم ہوتے چلے گئے اور وہ ختم ہوتے چلے گئے. تو چوتھی صدی ہجری کے بعد اقد الجید کے اندر امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حقائق کو واضح کیا کہ چوتھی صدی ہجری میں ساری امت کا اجماع پھر تقلید کے اوپر ہو گیا، اور پھر باضابطہ یہ فقہ کی صورت گویا کہ ایک مذہب کی صورت اختیار کر گئی، اور حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی کی صورت میں یہ چلنے لگا. لیکن اب یہ تو فقہ تھا، فروعات تھے، عبادات کے مسائل تھے، لیکن نظریات اور عقائد کے مسائل کو جاننے کے لیے قرآن کریم کے اندر بے شمار استعارات ہیں اور متشابہات آیات ہیں، اور محکم تو ہیں لیکن جو متشابہات آیات ہیں جس میں غور، جس کی ڈیپ میں جتنا جایا جائے معنی واضح نہیں ہوتے ہیں. تو اس کے لیے نظریات اصول وضع کیے ہیں دو اماموں نے، اس وقت بھی کئی تھے، لیکن پھر کثرت کے ساتھ خدمت اور کثرت کے ساتھ وسعت کے ساتھ اس بات کو منضبط کرنے میں جن دو شخصیات کا نام آیا، اس میں سب سے پہلے میرے آقا حضور امام ماجد ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت گرامی، اور دوسری جو شخصیت ہے وہ امام ابو الحسن الاشعری ہے. ہم احناف جو ہے وہ امام ماجد ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ کے اصول کو فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ دو باتیں خاص طور پر جو ہے کہ وہ ذکر کرنا یہاں پر ضروری تھی. اب ان ائمہ کلام نے اس بات کو گفتگو کیا ہے اور اس بات کو ذکر کیا ہے اس تناظر کے اندر کہ آپ قرآن کی ایک آیت کو افضل کہتے ہیں، دوسرے کو مفضول کہتے ہیں. افضل کہتے ہیں تو یہ کیسے جائز ہے کہ ایک سورت کو اگر آپ افضل کہیں تو پھر تو دوسرے کو مفضول کہنا پڑے گا، اور یہ دونوں اللہ کا کلام ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب ایک افضل ایک مفضول؟ تو اس کا جواب امام ماجد نے یہ دیا ہے، ماتوریدی علیہ الرحمٰ نے، سمرقندی علیہ الرحمٰ نے یہ جواب دیا ہے. آپ کی تفسیر چھپ کر آ گئی ہے تاویلات اہل سنہ کے نام سے، آپ نے کتاب التوحید بھی لکھی، تاویلات اہل سنہ بھی لکھی، لیکن بڑی زمانے کے بعد ایک کتاب چھپ کر آئی ہے اور انہی کی کتاب سے ہمارے پاس موجود ہے تاویلات اہل سنہ، اس میں سے ہم آپ کے سامنے یہ باتیں ذکر کر رہے ہیں. تاویلات اہل سنہ میں امام ماجد ماتوریدی علیہ الرحمٰ نے اس بات کو ذکر کیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ کسی سورت کو افضل کہنا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسری مفضول ہے، یعنی درجے میں کم ہے، نہیں یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنی زبان پاک کے اندر سے خود سورتوں کی افضلیت کو ذکر فرمایا، جس طرح کہ آپ نے کل خود بخاری شریف سے میں نے پرسوں جو ذکر کیا، خود حضور نے فرمایا کہ سب سے اعظم سورت تم بتاؤ سید معلیٰ، اور ان کو نماز میں حضور نے بلایا، وہ آنے، وہ سارا واقعہ گزرا. ایک تو یہ، اور دوسری بات علماء نے لکھا ہے کہ یہ کیٹیگری ہے، درجے ہیں، اس کے اعتبار سے اس کی افضلیت گویا کہ ذکر کی جاتی ہے. اور اس کے حوالے سے مثال کے طور پر بعض آیتوں کے اندر کافروں کا ذکر ہے، اس سے افضل وہ آیات ہیں تلاوت کے، اور یہ افضل اور مفضول کا کانسیپٹ نہیں ہے. افضلیت بمانا اجر کی کثرت ہونا، افضلیت بمانا اجر کی کثرت ہونا یہ مراد ہے اس میں، جس طرح کہ سارے نبی اللہ رب العالمین کی جانب سے تاج نبوت سے سرفراز ہوئے، نفس نبوت میں سب نبی برابر ہیں، لیکن خود خدا نے یہ کہا کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. ٹھیک ہے، وہ اجر و انعام اور کثرت یقین کی بنا پر ہے. تو یہاں پر بھی قرآن کریم فرقان حمید کی جو آیات ہیں وہ کثرت اجر کی بنا پر اس کے درجے بنتے ہیں، علماء نے اس کو ذکر کیا، خاص طور پر اس کو نیچے سے ہم لے کر چلتے ہیں. تو نچلی سطح سے اگر ہم چلیں تو بعض آیتیں ایسے جس میں مشرکین اور کفار کا ذکر ہے، اس سے افضل وہ آیتوں ہیں یعنی اجر کے اعتبار سے جس میں مومنین کا ذکر ہے، مومنین کا ذکر ہے، جس میں اہل جنت کا ذکر ہے. بعض آیتیں پھر وہ ہیں جس میں صالحین اور صالحات کا ذکر ہے، وہ ان کے ذکر سے زیادہ اجر رکھتی ہے. پھر بعض آیتیں ایسی جس میں انبیاء کا ذکر ہے، وہ پھر ان کے ذکر سے زیادہ اجر رکھتی ہے. بعض آیتیں وہ ہیں جو العظم رسولوں کا ذکر ہے، وہ آیتیں اس سے زیادہ اجر رکھتی ہے. اور یہ واضح طور پر علماء نے کہا ہے کہ پھر ان تمام آیات پر ان آیات کی تلاوت سب سے بڑا اجر رکھتی ہے جس میں نبی پاک کی صفات بیان کی ہے. اس لیے ہمارے بزرگوں کا طرز ہمیشہ رہا ہے وہ کہ فرض نمازوں میں بھی آیتوں کا اہتمام کثرت کے ساتھ ان کا کیا کرتے ہیں جس میں حضور کی عظمتوں کا ذکر ہے. پھر اس کے اوپر جو درجہ ہے جس میں اللہ رب العالمین کی صفات کمالیہ کا ذکر ہے، وہ آیتیں سب سے زیادہ اجر کا درجہ رکھتی ہیں، صفات کمالیہ کا. تو اس ترتیب کے اعتبار سے اب آپ سمجھ گئے، یہ کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے، یہ اجر کے حصول کے حوالے سے اس افضلیت کو جو ذکر کیا گیا صحیح بخاری کے اندر یا مسلم شریف کے اندر، تو ائمہ کلام نے اس کو اس انداز میں ایکسپلین کیا ہے، سمجھایا ہے. اب آئیے ایک اور سورت مبارکہ کی افضلیت کی طرف حضور نے اشارہ فرمایا، اور یہ ہماری بحث کا آخری ایک ٹکڑا ہے، اس کو ہم آپ کی خدمت میں ذکر کر دیتے ہیں. مسلم شریف کے اندر موجود ہے، حضرت اسید بن حدیر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہن، بڑے جلیل القدر صحابی ہے، بہت بڑے قاری قرآن ہے، اور بڑی خوش الہانی کے ساتھ یہ قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت کرتے تھے، جس طرح کہ حضرت عبید بن کعب ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، یہ بڑے خوش الہانی کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، ان میں سے حضرت اسید بن حدیر بھی ہیں. یہ خود کہتے ہیں ایک دفعہ کہ بینما ہوا لیلۃ یقرأ فی مربدہ، فرمایا کہ میں اپنی جو ہے کہ وہ کھیت میں کھڑے ہو کر اور میں اپنے بچے کی موجودگی کے اندر اپنے ساتھ جہاں پر کھیتی باڑی اور کھلیان ہوتا ہے اس میں کھڑے ہو کر میں نماز کے دوران تلاوت قرآن کر رہا تھا اور میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا. کہتے تلاوت کا بولما کہتے شاید یہ سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے یا سورۃ الکہف پڑھ رہے تھے, اس لیے کہ مسلم شریف کے اندر یہ بات حضرت برہ بن عازب سے یہ بھی موجود ہے کہ وہ بھی اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ قال کان رجل یقرا سورۃ الکہف وعند فرس مربوط بشتطین فغشته صحابہ. کہتے ہیں کہ جناب ایک بندہ سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہا تھا اور اس کا گھوڑا جو ہے وہ رسی سے بندھا ہوا تھا اور وہ تلاوت میں جب اس کو مزہ آنے لگا تو بادل زمین کی طرف آ رہا تھا, بادل زمین کی طرف آیا اور اس کا گھوڑا جو تھا وہ بدکنے لگا اور ہلنے لگا اور گھوڑے کو جو ہے وہ ایک طرف سے بادل نے ڈھانک لیا اور بادل اس کے ارد گرد گھومنے لگا. تو کہتے ہیں کہ جب صبح ہوئی میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور حضور سے میں نے اس کو ذکر کیا تو فقال تلک السکینۃ نزلت بالقرآن. فرمایا یہ برہ یہ جو ہے نا یہ سکینہ ہے جو دلوں کو اطمینان دیتا ہے اور جب خوش الہانی سے تم قرآن پڑھتے ہو تو یہ اللہ کی جانب سے اترتا ہے. تو صحابہ کی ایمانی عرفان دیکھیے کہ باقاعدہ اس کا مشاہدہ وہ کر لیتے تھے, حالانکہ یہ عالم مثال میں اس کی تصویریں ہیں, لیکن صحابہ کرام کے قلب منیر کی چمک اور تازگی اتنی ہے کہ باقاعدہ تسکین اور تمانیت کو بشکل بادل کے اترتے وہ دیکھ رہے ہیں. تو یہ ان کی ولایت کی مسلم دلیل ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات ہے. جس طرح کہ میں حدیث پاک اکثر آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں, حضرات صوفیہ اس کو بڑے خوبصورت انداز میں سمجھاتے ہیں, فرماتے ہیں جو چیزیں سامنے ایک اس کی عالم مثال میں بھی ایک تصویر ہوتی ہے, عالم مثال میں بھی اس کی ایک شکل ہوتی ہے, ہماری بھی ایک شکل سامنے ایک عالم مثال میں ہے. بہت خوش نصیب لوگ ہیں جن کے چہرے اگر خوبصورت منور ہیں تو سرکار کا ان پر کرم ہو جائے تو ان کی عالم مثال میں بھی ویسی شکلیں ہوں, اور یہ تقوی کی بنا پر ہوتی ہے. اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ظاہری اعتبار سے ان کی شکلیں اتنی خوبصورت نہیں ہوتی لیکن تقوی کے اعتبار سے ان کی شکلیں عالم مثال کے اندر بڑی منور ہوتی ہیں, اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو سامنے بڑے حسین اور جمیل ہوتے ہیں لیکن جو ہے وہ تقوی نہ ہونے کی بنا پر, فسق و فجور کی بنا پر عالم مثال کے اندر ان کی شکلیں بڑی بھیانک ہوتی ہیں معاذ اللہ. وہ ایک بزرگ کا واقعہ حضرت شاہ ابو العزیز صاحب نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ بازار سے گزر رہے تھے تو ان کا مرید جو ہے وہ لوگوں کے چہروں کو دیکھ رہا تھا اور لوگوں کے چہروں کے حسن کی تعریف کر رہا تھا. آپ نے فرمایا یہ سب جانور ہیں ان میں انسان کوئی نہیں. اس نے کہا حضرت آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ تو آپ نے مرید کے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو دیکھا کہ جناب کسی دکان پر کوئی بھیڑیا بیٹھا ہوا ہے, اس کی شکل بھیڑیے جیسی, کسی پر جناب جو ہے کہ کسی شکل کتے جیسی ہے, کسی کی بندر جیسی, کسی کی خنزیر جیسی ہے. یعنی ان کی بدکاریاں جو ہیں, بدعمالیاں جو ہیں معاذ اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ, وہ عالم مثال کے اندر ان کے چہروں کو خراب کی ہوئی ہے. ایک شخص صرف جو ہے کہ وہ بازار کے آخر میں لوگوں کو پانی پلا رہا تھا, اس کی شکل ویسی تھی جیسے ظاہر میں نظر آ رہی تھی. جس طرح کہ صحیح احادیث کے اندر موجود ہے نا کہ جنت کے اندر باقاعدہ موت کو دمبے کی شکل میں لایا جائے گا, موت کو دمبے کی شکل میں لا کر اس کو ذبح کیا جائے گا. تو حضرات صوفیہ اسی سے استدلال کرتے ہیں کہا دیکھا موت, لیکن موت کی بھی ایک شکل ہے اور وہ شکل کیا ہے؟ مثل دمبے کی ہے. تو دمبے کی شکل میں اس کو لایا جائے گا اور اس کو ذبح کر دیا جائے گا, اس کے بعد موت کا کوئی تصور نہیں ہوگا, یہ نص موجود ہے. اسی طرح جو تسکین اور سکینہ قلب پر اترتا ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے, اللہ نے قاری قرآن اور قرآن سے ذوق رکھنے والوں کے قلب کے لیے متعین کیا ہے. تو حضرات صحابہ اکرام حضور کے نالین کے صدقے اور حضور کی خدمت اور صحبت کی برکت سے ان کا دل اس قدر مجلہ اور مصفہ اور فراست اس قدر بڑھ چکی تھی کہ باقاعدہ خارج کے اندر وہ سکینے کو ایک صورت بادل کے اندر مشاہدہ کیا کرتے. تو سورۃ الکہف کے حوالے سے یہ ذکر ہوا, یہ ولایت کے نہیں اور حضرات اولیاء پر گفتگو کرنے کے حوالے سے یہ بڑی مضبوط حدیث ہے کہ ہمارے مشاہدے کے اندر اور حضرات اولیاء کے مشاہدے کے اندر کیا فرق ہوتا ہے. اسی طرح حضرت اسید بن خدیر سے یہ حدیث موجود ہے اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارداہن اس بات کو ذکر کرتے ہیں. اور اسید بن خدیر کہتے ہیں ایک شب میں کھلیان کے اندر قرآن کریم کو میں پڑھ رہا تھا, اچانک ان کی گھوڑی یعنی جو گھوڑا تھا وہ باندھا ہوا تھا اور انہوں نے پڑھنا شروع کیا تو پھر وہ کودنے لگی, ان کی جو گھوڑی تھی وہ کودنے لگی اور چھلانگیں لگانے لگی. حضرت اسید بن خدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ انہیں کہتے ہیں کہ اذا جالت فرسہ فقراہ ثم جالت اخرى فقرا ثم جالت ایضا, وہ اچھلنے لگی. قال اسید فخشیت ان تطع یحیی, ان کا بیٹا یحیی ساتھ سو رہا تھا, ان کو لگا کہ تطع کہیں میرے بیٹے کو روند نہ دے, یہ اتنے تیزی میں یہ جتنے خوبصورت تلاوت کر رہے ہیں تو وہ گھوڑی جو ہے وہ چل رہی ہے اور ادھر ادھر گھوم رہی ہے, اور ان کا بیٹا جو ہے یہی ساتھ میں سو رہا تھا, تو وہ کہتے ہیں مجھے نماز میں ڈر لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جو ہے کہ میرے بچے کو جو ہے وہ کچل دے اپنے پاؤں سے. فقمت الیہا فاذا مثل الذلۃ فوق راس فیہا امثال السرج, فرماتے ہیں کہ جناب میں دیکھتا رہا, جب میں نے اپنے سر کو آسمان کی طرف اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ سائبان میرے سر پر تنا ہوا ہے, تلاوت کر رہے ہیں, سائبان جو ہے کہ وہ میرے سر کے اوپر تنا ہوا ہے اور اس میں چراغ کی طرح کچھ چیزیں جل رہی ہیں. اور کہتے ہیں میں نے تلاوت کو اس طرح جو ہے اپنے جاری رکھا, اور پھر کہتے ہیں کہ حتی ما رآ قال فغدوت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صبح جب ہوئی تو میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا. فقلت یا رسول بینما انا البارحہ من جوف اللیل, حضور کل کی بات ہے کہ میں اپنے کھلیان کے اندر جو ہے کہ وہ رات کے آدھے حصے کے اندر تلاوت قرآن کر رہا تھا, اذا جالت فلسی, میرا گھوڑا جو تھا وہ چلنے لگا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرا ابن خدائر, فقال فقرعت, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے خدائر پڑھتے رہا کرو, اس چیز کی پرواہ نہ کرو کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, تم پڑھتے رہا کرو. انہوں نے عرض کیا کہ میں پڑھتا رہا اور پھر وہ کودنے لگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم پڑھتے رہو. خدائر کہتے ہیں کہ میں پڑھتا رہا اور پھر وہ گھوڑی جو تھی وہ چلنے لگی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ذکر فرمایا کہ انہوں نے ذکر کیا کہ یا رسول اللہ مجھے ڈر تھا کہ میرے بچے کو کہیں وہ کچل نہ دے, لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک سائبان تھا اور اس کے اندر چراغ جل رہے تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس بات کو, فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک الملائکۃ کانت تستمع لک ولو قرات لاصبحت یرا الناس ما تستری منہم, اللہ اکبر. فرمایا یہ جو تو پڑھ رہا تھا تو دراصل یہ فرشتے اتر رہے تھے, یہ جو سائبان تھا جو تجھے چراغ جلتے ہوئے نظر آ رہے تھے یہ فرشتوں کی نورانیت تھی, سبحان اللہ, اور یہ صاحبان جو تیرے سر پر, اس یقین کے ساتھ تلاوت ہونی چاہیے. اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہیں یہ, اور قرآن نے بھی ذکر کیا ہے کہ فجر کی نماز میں جب تلاوت کی جاتی ہے اور فجر کی نماز کو جب پڑھا جاتا ہے تو کان مشہودہ, قرآن کہتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں, کہ اس وقت فرشتے باقاعدہ اس صف کے اوپر حاضر ہوتے ہیں, لیکن جس کا دل جس قدر مجلہ روشن ہوتا ہے وہ اپنی آنکھوں سے ان فرشتوں کی زیارت کرتا ہے. اس حدیث پاک سے یہ بھی پتا چلا کہ امت فرشتوں کو دیکھ سکتی ہے. ہاں حضرت جبرین کو دیکھنے میں اختلاف ضرور ہے, لیکن فرشتوں کا مشاہدہ جو ہے امت کے افراد کر سکتے ہیں. تو لہذا اب کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ ہم حضور داتا صاحب کے حوالے سے یا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جب گفتگو کرتے ہیں تو بد مذہب چڑھ جاتا اپنی جہالت کی بنا پر. تو یہ حدیث پاک اس بات کی دلیل ہے, اور مسلم شریف حدیث سے سرکار نس بیان فرما رہے ہیں, فرما تلک الملائکۃ کانت تستمعوا لک, تو فرشتوں کو دیکھ رہا تھا اور وہ تیرے تلاوت کو سنتے ہوئے نیچے کی طرف آ رہے تھے. ولو قرات لاصبحت یرا الناس ما تستطروا منہم, اگر تو اس کو پڑھتا رہتا تو صبح تک یہ فرشتے نیچے آتے رہتے, اور جو لوگوں کی نظروں سے یہ اوجل ہے نا, تو اے اسید تو پڑھتا رہتا تو لوگ اپنی آنکھوں سے ان فرشتوں کو دیکھ لیتے جو ان کی آنکھوں سے چھپایا گیا ہے, ان فرشتوں کو وہ دیکھ لیتے جو ان کی آنکھوں سے چھپایا گیا ہے. تو یہ حدیث پاک کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تلاوت قرآن کے اندر شغف اور اس کی نعمت اور اس کے عرفان کو ذکر کیا ہے کہ جب قاری قرآن خوش الہانی کے ساتھ تلاوت کرتا ہے تو فرشتے اس کو باقاعدہ گھیر لیتے ہیں, اس کے اندر گداز, اس کے اندر نرمی, اس کے اندر محبت جب وہ پاتا ہے اور لذت تلاوت جب بڑھتی چلی جاتی تو بس یہ وہ نفوذ ہے جو خیر کا فرشتے اس کے سر کے پاس کھڑے ہو کر اس کے قلب کے اندر منتقل کرتے ہیں. اور باقاعدہ یہ تو مشاہدہ ہے, کبھی ٹینشن یا ڈپریشن بڑھ جائے, بہت زیادہ ہو جائے, تو گولی مولی نہ کھائیں, وضو کر کے قرآن پڑھنا شروع کریں, اور آپ دیکھیں گے کہ جناب جہاں آپ چند صفحے نہیں پڑھے آپ بالکل ریلیکس ہو جائیں گے. یہ مشاہدہ ہے کہ آپ کا دل نہیں لگ رہا, آپ اٹھ کر گئے, آ چلو دوستوں کے پاس, کسی نے ٹیلی فون گھنٹوں بات کر رہے ہیں, آپ کسی سے جناب آپ کیا کر رہے ہیں, کسی سے کیا کر رہے ہیں, کبھی آپ اٹھ کے جا رہے ہیں ٹی وی ڈرامے دیکھ رہے ہیں, تو نہیں, اس سے بھی اطمینان نہیں آتا. لیکن یہ مشاہدہ آپ اس کو آزمائیے کہ اسی وقت جب دل میں بہت زیادہ گھبراہٹیں یا کاروباری پریشانیاں یا دیگر جو بھی پریشانیاں اسبابی طور پر دماغ پر طاری ہو جائے اور آپ چاہتے ہیں کہ میرا دل و دماغ بالکل ایسا ہو جائے جیسے میں ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا, بالکل کوئی ٹینشن نہ ہو, تو آپ آزمائیے. اس حدیث پاک کے تحت امام نبوی نے لکھا ہے کہ باوضو ہو کر اگر بندہ تلاوت کرے تو اس سے سارا ٹینشن دور ہو جاتا ہے, ریلیکس ہو جاتا ہے. اور معاملات میرے ساتھ یہ ایک دفعہ ہوا ہے, میں تحریر سے نعمت کے لیے عرض کر دوں 99 کے اندر جب ہمارا داخلہ بغداد شریف کے اندر ہوا تو میں یہاں سے تہران ایئرپورٹ پہنچا، برفباری بہت بڑی جو ہے کہ وہ سخت تھی، اور فلائٹ لیٹ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ میرے لیے نیا علاقہ تھا، زبان نہیں تھی، تمام معاملات نئے تھے، اور ظاہر سی بات روافظ ہیں تو ان سے ایک اعتقادی نفرت تو ایسی بنا پر تھی، لیکن مجھے یوں لگتا تھا کہ جس طرح کے یا تو میرے دماغ کی نسیں پھٹ جائیں گی ٹینشن کی وجہ سے، کیونکہ آگے کا سفر تھا، اب مجھے کچھ نہیں پتا تھا کہ راستہ کون سا ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے، اور میں یہاں سے بھی کافی معاملات اور زندگی کے یوں سمجھی کہ پہلے سفروں میں سے بھی تھا، اور باقاعدہ یہ حدیث پاک مجھے یاد آئی، میں نے باقاعدہ ایئرپورٹ کے لاؤنج سے قرآن شریف کو خریدا، اور وہاں تو ہوتا نہیں، باڑہ تھا، باڑے کے کنارے پر ہم گئے اور وہاں پر بیٹھ کر میں نے تلاوت شروع کی، یقین کیجئے کہ مجھے نہیں پتا کہ ایک سے ڈیڑھ پارے میں نے کیسے پڑھ لیے اس فکر میں، لیکن اطمینان اس قدر حاصل ہوا کہ اسی وقت میں رات میں نکلا اپنے سامان کو لے کر، اور باقاعدہ ایک اطمینانی طور پر، جس طرح کہ میں کراچی میں رہتا ہوں، کوئی مجھے ٹینشن نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی سفر نہیں ہے، بس ایسی سیر و تفریح ہے، اور بڑی آسانی کے ساتھ میں بغداد شریف پہنچ گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ اس ضمن ایک میں نے مثال پیش کی ہے کہ اس کو باقاعدہ اپنی ذات کے اوپر نافذ کرنا چاہیے اطمینان کے حوالے سے، ٹھیک ہے، اور قرآن مجید کا فیضان حضور کی ہر امتی کے لیے عام ہے۔ یہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث مبارکہ سے، جس طرح کہ میں نے ذکر کیا، واضح ہوا کہ فرشتے باقاعدہ، قلب جب پاک ہوتا ہے، دل جب پاک ہوتا ہے، تو یقیناً بندہ فرشتوں کی بھی زیارت کرتا ہے، وہ تمام نظائر اس کے سامنے آتے ہیں، ورنہ اتنا تو ضرور ہوتا ہے کہ جب وہ تمانیت پیدا ہونا شروع ہو جاتی تو وہی حدیث ہے کہ وہ فرشتے ہوتے ہیں، وہ جو تو دیکھ رہا ہے وہ تمانیت، وہ سکینہ ہے جو قاری کے قلب میں اترتا ہے اور اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، تو بس وہ وقت ہے کہ جب قلب پر تمانیت طاری ہونا شروع ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس وقت میری تلاوت کو سننے کے لیے فرشتے جمع ہو گئے، کیونکہ جب فرشتے سنتے ہیں تو قلب کے اوپر اطمینان اترتا ہے، یہ ظاہری استخارہ ہے آپ کا، یہ ظاہری علامت ہے، آپ اس کو باقاعدہ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اپنے دل سے خود فتویٰ لیں کہ اس وقت آپ کے دل پر کیا گزر رہی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اخلاص کے لیے تمانیت کو ذریعہ بنایا کہ جب تمانیت ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے فرشتے بھیج دیے ہیں اور تلاوت مقبول ہو رہی ہے، اور اس کے سبب اللہ رب العالمین قلب پر اطمینان اتار رہا ہے۔ اللہ ایسی سعادت ہم تمام کے قلبوں کا عطا فرمائے۔ اب آئیے اس کے آخری روایت میں اس حوالے سے آپ کی خدمت میں ذکر کر دیتا ہوں، جس طرح کہ میں نے ترتیب آپ کی خدمت میں ذکر کی تھی کہ اجر کے اعتبار سے فضیلتیں زیادہ سے زیادہ ہوتی ہیں، اجر کے اعتبار سے، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بخاری مسلم کے اندر ایک بڑی مشہور حدیث ہے، اور وہ اس نظریے کو بڑے خوبصورت انداز میں واضح کرتی ہے۔ حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ واقعہ میرے ساتھ گزرا ہے، ان عبی بن کعب قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا منذر، یہ کہتے ہیں مجھے میری کنیت سے حضور نے یاد فرمایا، اے ابو منذر اتدری ایو آیت من کتاب اللہ ما کا اعظم، وہ سورت کے بارے میں تھا یا آیات کے بارے میں، حضور فرماتے ہیں کہ اے عبی ذرا مجھے تم یہ بتاؤ کہ قرآن میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر پھر وہ لفظ آیا، افضل، عظیم، اعلیٰ کے حوالے سے، ٹھیک ہے، عظیم آیت کون سی ہے؟ قال قلت اللہ ورسول عالم، حضور فرما میں قرآن کا قاری تو ہوں لیکن اس کو اللہ ہی جانتا ہے، اس کا رسول جانتا ہے، وہ اسماعیل دہلوی کی طرح نہیں کہ اللہ جانے رسول کو کیا خبر، تو یہ صحابہ کا لب و لہجہ ہے، ٹھیک ہے، یہ صحابہ کا لب و لہجہ ہے، جب سرکار کوئی خاص عرفانی بات پوچھنا چاہیں اور ان کے مشاہدات سے ورا کوئی بات پوچھنا چاہیں اور ان کے لیے عالم غیبوبیت یا عالم غیب سے کوئی نقطہ پوچھنا چاہیں تو پھر برملہ اس بات کے ذات، حالانکہ ان کو بھی درک ہے اس کی حضور کی صحبت میں بیٹھنے سے، اشارے ان کو بھی ملتے ہیں کہ ہے حضور کی صحبت کی برکت سے، لیکن نہیں، وہ جانتے ہیں جب سمندر سامنے موجود ہو تو قطرہ کیا بولے گا، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اسی طرح جس طرح صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس بات کو جانتے ہیں کہ ہماری حیثیت تو قطرے کی بھی نہیں حضور کے سامنے، تو فوراً کہتے ہیں ہم نہیں جانتے، اسی طرح کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین انبیاء کو اٹھائے گا اور ان سے پوچھے گا تو وہ کہیں گے انت علام الغیوب، یا اللہ ہم نے کیا 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 نہیں کیا، تو ہی سارے غیبوں کا جاننے والا ہے۔ تو وہابی صاحب کو بنیاد بنا کر کہتا ہے کہ دیکھو انبیاء کرام کو اگر علم غیب ہے تو قیامت کے دن جب اللہ ان سے پوچھے گا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کہیں گے انت علام الغیوب، تو ہی سارے غیبوں کا جاننے والا ہے، سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ ہم نے کہا جاہلوں، تمہارے وہاں تو ادب کبھی نہیں گزرا، یہ ادب کی بات ہے۔ اس کے تحت مفسرین نے لکھا کہ سارے انبیاء اپنی امت کے بارے میں گواہیاں دیں گے، اس طرح پہلے گزر چکا ہے، اور حضور سب پر گواہ بن کر آئیں گے، قرآن کی نص ہے، لیکن اس کے باوجود جب اللہ رب العالمین سب کے مقدمے کو سن کر پھر کہے گا ہاں اب سب مل کر بتاؤ، تو سب اللہ رب العالمین کے جلال اور عظمت علم کے سامنے لرز جائیں گے اور کہیں گے انت علام الغیوب، مولا سب تیرا دیا ہوا تھا، ہمیں ہم کیا کہیں کہ کیا ہوا تھا، تو ہی سب سے زیادہ غیب کا جاننے والا ہے، یعنی قطرہ لامتناہی سمندر کے بارے میں کیا کہے، تو وہ دراصل عجز و انکساری ہوگی. حضرات انبیاء کا اللہ رب العالمین کے علم کا اعتراف ہوگا کہ یا اللہ سب تو نے دیا ہے، اب تو ہم سے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا تھا، تو ہم تیرے سامنے کیا منہ کھولیں، انت علام الغیوب، تو ہی سارے غیبوں کا سب سے زیادہ جاننے والا ہے. اسی طرح اسی تناظر میں دیکھیں جس طرح حضرات انبیاء اللہ رب العالمین کی ذات مقدسہ کا ادب کرتے ہیں، اسی طرح جو رب کے شاگرد ہیں وہ رب کا ادب کرتے ہیں، جو مصطفیٰ کے شاگرد ہیں مصطفیٰ کا ادب کرتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پوچھا اے ابی ذرا یہ بتاؤ آج ہمیں سورت کون سی ہے، تو ابی بن کعب کو توحید لگی ہوئی ہے، اللہ کا عرفان ملا ہوا ہے، لیکن حضور کی نالین کے صدقے ملا ہے. اب اتنے درجے کی بات حضور نے کی ہے کہ اعظم سورت، تو فرما حضور یہ میرا درجہ نہیں، یہ میرا اسٹیٹس نہیں ہے، کچھ درک مجھے ہے اس کے بارے میں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ قطرہ جس کی قطرے کی بھی حیثیت نہیں ہے وہ سات سمندروں سے زیادہ علم رکھنے والی شخصیت کے آگے کیا کہے یا رسول اللہ. تو فرما اللہ و رسول عالم، حضور آپ جانتے ہیں اور آپ کا رب جانتا ہے. سرکار نے فرما قال هل تدري اي ايه من كتاب الله معك اعظم، کہتے جب میں نے عرض کی اللہ رسول بہتر جانتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے نزدیک کتاب اللہ میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے، پھر حضور نے ذکر کیا بتاؤ مجھے اپنا علم مجھے بتاؤ. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جب بار بار سوال ہوا سرکار کی جانب، تو قل تو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی. حضرت عبی بن کعب نے پھر عرض کی کہ حضور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو نہیں کہ جو اعظم الآیت ہے اور آپ اعظم الآیت فرما رہے ہیں، تو وہ کہیں آیت الکرسی تو نہیں ہے. تو سرکار نے فضرب فی صدری، حضور نے میرے سینے پہ ہاتھ مارا، فرمایا وقال لہینک علم ابا منظر، ابو منظر تمہیں یہ علم مبارک ہو، ہنیوں کا میں تمہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس بات کی کہ تمہیں یہ علم مبارک ہو کہ تم اس بات کو سمجھ گئے کہ اللہ رب العالمین نے اعظم سورت اعظم الآیت کس آیت کو بنایا ہے. تو اس سورہ اس حدیث مبارکہ کے اندر ایک تو بات یہ جو آیت الکرسی کی فضیلت آ رہی ہے، وہیں پر حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ و رضی اللہ عنہ کی علمی صلاحیت بھی ظاہر ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ استاذ کو اگر کسی چیز کا علم ہو تو شاگرد کی حوصلہ افزائی کے لیے وہ کہے کہ نہیں نہیں بس ٹھیک ہے میں جانتا ہوں لیکن تم بھی بتاؤ مجھے، اور جب شاگرد وہ بتا دے اور صحیح بتائے تو استاد پھر آگے سے منہ نہ پھیرے بلکہ اس کو بشارت دے اور اس کی ستائش کرے، ان کو تلقین کرے تاکہ اس کے لیے باعث اور بنے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ طریق رہا ہے، اور حضرات صوفیہ بھی یہی فرماتے ہیں سلسلہ نقشبندیہ قادری تمام بزرگ، کہ اصل جو فیض کا مرکز ہے وہ سینہ ہے، نہ کھوپڑی ہے نہ ٹانگیں ہیں نہ پیٹ ہے، سینہ ہے. کیا ہے؟ اس کو عربی میں کہتے ہیں صدر، صدر کا معنی ہوتا ہے دروازہ، صدر کہتے ہیں دروازے کو. تو یہ خیر کا دروازہ ہے، تو یہ خیر کے دروازے ہونے کے اعتبار سے سینے کا نام جو ہے باقاعدہ لغوی اعتبار سے صدر رکھا گیا ہے. اور تنگ بھی یہی ہوتا ہے، کشادہ بھی یہی ہوتا ہے. ضیق الصدر بھی قرآن میں آیا ہے، شرح صدر بھی قرآن میں آیا ہے، سینے کا تنگ ہو جانا اور سینے کا کشادہ ہو جانا، یہ دونوں چیزیں گویا کہ قرآن کریم کے اندر ذکر کی گئی ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنے صحابہ اکرام کو باطنی عرفان سے نوازتے تو ان کے سر کے اوپر ہاتھ نہیں رکھتے، ان کے سینے کے اوپر ہاتھ رکھتے، سرکار سینے پر ہاتھ رکھا کرتے تھے. اس لیے آپ دیکھتے نا، اگر سرکار نے ہاتھ بھی نہیں رکھا، کوئی چیز باطنی فیض کے لیے دی بھی، تو صحابی نے اس کو اپنے سر سے نہیں چمٹایا، سینے سے چمٹایا. بڑی مشہور حدیث ہے نا کتاب العلم بخاری کے اندر، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جب میں حضور کے پاس پہنچا صلی اللہ علیہ وسلم اور کہا یا رسول اللہ انی سمعت منک حدیثا کثیرا فانساه یا رسول اللہ، حضور میں آپ سے آپ کے کلام مبارک کو کثرت سے سنتا ہوں اور بھول جاتا ہوں. سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر چادر کو بچھا، چادر بچھا دی گئی. سرکار نے اپنے ہاتھوں کو جو بظاہر خالی نظر آ رہا تھا یوں اٹھا کر چادر میں ڈالا اور فرمایا کہ فضم، فرمایا کہ اس کو اپنے سینے سے بس یہ فرمایا چمٹا، تو فرماتے فضمم تو فی صدری، میں نے اس کو پکڑ کے اپنے سینے سے چمٹا دیا. فرمایا میں نے اپنے سینے سے چمٹایا، چادر بالکل خالی تھی اور حضور نے اپنے خالی لب ہوا میں اٹھا کر ڈالے تھے. کہتے کہ جب میں نے اس کو چمٹا دیا تو فرماتے ہیں کہ پھر میرا حافظہ اتنا بے نظیر و بے مثال ہوا کہ اس کے بعد میں پھر کوئی بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی میں بھولا ہی نہیں. اب آپ دیکھیں جہاں یہ حافظہ ایک غیبی امور ہے، ایک باطنی امور ہے، تو باطنی امور جو ہوتا ہے وہ مادیات نہیں ہوتی ہے، وہ مادیات نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو جو مادیات نہیں ہوتی ہے تو اس کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا. یہ کہتے جی تمہارے مرشد کیا دے دیتے ہیں، غوث اعظم کیا دیتے ہیں، نظر تو کچھ نہیں آتا. تو ہم نے کہا دیکھیں جو باطنی امور ہوتے ہیں اس کے لیے یقین کامل ہونا چاہیے، جو ظاہری امور ہوتے ہیں اس کے لیے عقل کا کامل ہونا ضروری ہے. تو جب عقل کی چیز ہوتی ہے تو مادیات میں اس کو رنگ کر کے بتایا جاتا ہے. حضرت یہ آپ کا بنگلہ دیکھیں, دروازہ کتنا خوبصورت ہے, دیواریں کتنی خوبصورت ہیں. تو جب مادی مطالبہ ہوتا ہے تو وہاں عقل کام کرتی ہے, اور جہاں باطنی مطالبہ ہوتا ہے اور باطنی گویا کے سلسلے ہوتے ہیں تو وہاں پر روح کے عرفانی بات ہوتی ہے. تو اور وہ امور غیب اور پردہ غیبوبیت کے ساتھ ہوتی ہے. مادی چیزیں آیا اور ظاہر ہوتی ہیں, اور باطنی تقاضے, کیونکہ جب باطن جس طرح تقاضا ہی گویا کہ مخفی ہے اور آنکھوں سے اوجھل ہے, تو لہذا جو چیز پر مرحمت کی جا رہی ہے وہ بھی آنکھوں سے اوجھل ہوگی. تو ظاہری تقاضے کو ادا کرنے کے لیے عقل ہونی چاہیے کہ ہاں دیکھو یہ بات ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ہے, نظر بھی آ رہا کہ نہیں آ رہا, جو کہہ رہے وہ بھی ہے کہ نہیں. تو مادی چیز کے حصول جب کرتے ہیں تو اس میں عقل سے ٹٹولتے ہیں, اور باطنی چیز کا جب حصول کرتے ہیں اس کو یقین سے ٹٹولتے ہیں. کیونکہ یقین وہ ہے جو باطنی زیور ہے, اور ظاہری زیور جو ہے وہ عقل ہے. ٹھیک ہے, تو صحابی نے جب عرض کیا رسول اللہ مجھے باطنی مسئلہ لاحق ہے, تو سرکار نے دیکھا کہ یقین اس کا کامل ہے, اس لیے کوئی ماجول پیس کے نہیں دیا, بادام کے ٹکڑے اٹھا کر نہیں دیے, ظاہر میں نظرنے والے کوئی حصی چیز عطا نہیں کی, بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا, اور حضور جانتے تھے کہ جہاں یہ باطنی چیزوں کا تقاضا کر کے آیا میرے پاس ہے کہ یہ باطنی فیض میں دوں گا, تو لوگوں کی نظریں تو یہ دیکھیں گی کہ میرے ہاتھ خالی ہے, لیکن ابو ہریرہ جانے گا کہ کون ہے ان کی نعمتیں اسی ہاتھ کے اندر ہیں, کیونکہ دونوں جانب سے استحضار مشاہدے کی کیفیت چینج ہو گئی ہے. کیونکہ جو مادیت کا تقاضا کرنے والا تھا, حضور نے اس کو بکری پکڑ کے دے دی, اس کو چادر ہاتھ میں اٹھا کر دے دی جس کو وہ مس کر کے محسوس بھی کر رہا تھا, ٹھیک ہے, اور دیکھ بھی رہا تھا, لیکن حضرت ابو ہریرہ نے ظاہر کا سوال نہیں کیا تھا. تو جب ظاہر کا سوال نہیں کیا, باطن کا کیا, اور آئے بھی حضور کے پاس, تو پتا چلا کہ سوال ان کے اندر موجود تھا, طلب تھی, اور حضور کے پاس جب آئے تو یقین بھی تھا کہ جناب ظاہری چیزوں کا حصول تو کہیں سے بھی مل جائے گا, لیکن باطنی امور کا حصول سرکار کی بارگاہ سے ملے گا. اس لیے حضور نے ظاہری کوئی چیز نہیں دے دی کہ جا کر کھا لو, بلکہ باطنی چیز دی, اور وہ گری بھی چادر کے اندر ہے, اور جب چادر میں موجود ہے کسی کی آنکھیں نہیں دیکھ رہی, لیکن سیدنا ابو ہریرہ کی آنکھیں دیکھ رہی ہے, اس لیے وہ چادر کو جھٹک نہیں رہے, فوراً اس کو سمیٹ کر اپنے سینے سے لگا رہے ہیں. تو یہ صحابی جیسا ایمان ہونا چاہیے. کس کی طرح بولیے؟ صحابی جیسا ایمان ہونا چاہیے. اور آپ اس سے یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین گویا کہ اپنے معاملات کے اندر کس قدر پختہ ایمان تھے, کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس امور کی جب طلب کرتے تھے تو ان امور کو اسی انداز کے اندر لیتے اور اس مرتی برابر شک نہیں کیا کرتے تھے. کئی صحابہ کرام حضور کے پاس آتے ہیں جب اپنی کسی بات کی شکایت کرتے تو حضور سینے پہ, جیسا ابو سفیان جب ایمان لائے ہیں تو تقریباً کتابوں کے اندر موجود ہے, فتح مکہ کے وقت وہ حضور کے ساتھ بیٹھے تھے, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جو بڑے بڑے وفود مسلمان ہو رہے تھے, بڑے بڑے رؤسائے قریش آ کر حضور کے سامنے اپنے گھٹنوں کو ٹیک رہے تھے, اور ایک بڑا مجمع لگا ہوا تھا. تو ابو سفیان جو قریش کے امیر تھے, قریش کے سردار تھے, اب یہ گئے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینے کے اندر منوانے کے لیے کہ حضور مان جائیں صلح حدیبیہ کے صلح نامے کو, ہماری قوم نے توڑ دیا لیکن میرا اس میں ہاتھ نہیں. لیکن حضور نے ان کے مشورے, وہ حضور تک پہنچ ہی نہیں پائے, سارا واقعہ ہے, وہ حضور تک پہنچ ہی نہیں پائے, اور حضور اس وقت اپنے لشکر کو تیار کر کے روانہ ہو چکے تھے مکہ تک. کیونکہ مکہ حضور نے جو صلح حدیبیہ, جو حدیبیہ کے مقام پر صلح نامہ تیار کیا تھا, اس میں 10 شقیں تھیں, اور ان 10 شقوں کے اندر ایک شقیں یہ تھی کہ جو اپنی مرضی سے مسلمان ہوگا تم اس کو کچھ نہیں کہو گے. تو انہوں نے دبانے کے لیے شق یہ رکھی کہ ٹھیک ہے ہم کچھ تو نہیں کہیں گے, مان جاتے ہیں, لیکن اس بات کو بھی آپ مانیں کہ ہمارے مکہ سے اگر کوئی چلا گیا مدینے تو آپ اس کو لوٹائیں گے, اور مدینے سے اگر کوئی مکہ آ گیا تو ہم نہیں لوٹائیں گے, سرکار نے کہا منظور ہے. حضرت عمر نے کہا حضور یہ تو شق عجیب ہے, سرکار نے فرمایا عمر خاموش رہو, یہ ہمارے لیے خیر ہے کہ اگر یہ آج ہمیں لکھ کر دے رہے ہیں تو کل تو یہ ہمیں تسلیم نہیں کرتے تھے, آج ہمارے ساتھ بیٹھ کر کے معاہدہ کر لیا ہے تو مدینے کی ریاست کو انہوں نے قبول کر لیا ہے, کیونکہ یہ جو سفارتی رابطہ ہو گیا یہی ہماری کامیابی ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے اس معاہدے کو کر کے, یہ حضور کی سیاسی علمی بصیرت تھی, ساری ان کی شق مانی, پہلی یہ بات تھی کہ یہ جو مکہ کے اندر یہ پروپگنڈا کرتے تھے لوگوں کے اندر کہ یہ مدینے مکہ سے بھاگ کر گئے ہیں, ایک بستی میں رکے ہوئے ہیں, یہ لٹے رہے ہیں, فلانا ہے, لیکن اب جب انہوں نے حدیبیہ کے مقام پر سرکار کے ساتھ صلح نامہ مرتب کر دیا تو انہوں نے مسلمان کے وجود کو قبول کر لیا, اور یثرب کو مدینہ ہونا قبول کیا, اور اس کو باقاعدہ اس کے امیر اور اس کے سربراہ
اور اس کے مرکزی قائد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو انہوں نے قبول کر لیا تو ان کی ناک تو خود کٹ گئی، اب یہ بولنے کے لیے بات ہی نہیں رہی. کل کو اگر وہ کسی کو کہیں کہ جناب ہمارے علاقے سے بھاگے ہوئے لوگ ہیں ان کو پکڑ کے لاؤ، انہوں نے کہا جی تم نے تو خود سفارتی معاملات کیے ان کے ساتھ، تو سفارتی معاملات اسی کے ساتھ کیے جاتے ہیں جس کے وجود کو تسلیم کیا جاتا ہے. اور حضور نے جو دشکیں، یہ آخری بات عرض کر رہا ہوں، جو حضور نے دشکوں کو تسلیم کیا ہے اس میں کئی حکمتوں کے اندر ایک حکمت سب سے بڑی یہ تھی کہ یہی شک جو ہے فتح مکہ کا باعث بنے گی، کیونکہ کافروں میں تحمل نہیں تھا. کافروں میں جہاں انہوں نے یہ لکھ دیا تھا کہ جو چاہے اپنے مطلب سے مسلمان ہو جائے، یہ لکھ کر انہوں نے اپنے پاؤں اور ہاتھ خود باندھ لیے تھے. اب کثرت سے لوگ مدینے میں مسلمان ہونے لگے، مکے میں مسلمان ہونے لگے. مانا کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اب تک یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن اس مخالفت اور اس عہد کو توڑنے میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں تھا، وہ عہد پر قائم تھے. لیکن نیچے سطح کے جو لونڈے اور نوجوان تھے، انہوں نے کہا کہ جناب یہ کہ مکے میں سارے مسلمان ہو جائے گا تو ہمارا کیا ہوگا. انہوں نے رات کے وقت مسلمانوں کے گھروں پہ حملہ کر دیا اور 18 کے قریب مسلمانوں کو شہید کیا، اور کعبے کے اندر مسلمان دوڑتے گئے وہاں پر بھی مارا انہوں نے. ایک صحابی وہاں سے دوڑے اور جنگل میں جا کر چھپ گئے، حضور اور ان کے درمیان 3 دن کی مسافت تھی. یہ سارا موضوع میں ذکر کر چکا ہوں، 3 دن کی مسافت تھی اور جنگل میں تھے اور جھاڑیوں میں چھپے ہوئے تھے، وہ خاموش، سانس بھی زور سے نہیں لے رہے اس لیے کہ جھاڑیوں کے باہر کافر کھڑے ہوئے ہیں. اور حضور میری ماں سیدہ میمونہ کے گھر پہ آرام فرما رہے ہیں مدینے کے اندر. ان کے درمیان اور حضور کے درمیان 3 دن کی مسافت ہے، 3 دن کی، اور یہ یہاں سے جھاڑیوں میں چھپ کر حضور کو ندا کر رہے ہیں، یا رب انی ناشدو محمدا حلف ابیہی و ابیہی لتردا، یا اللہ میں محمد رسول اللہ کی نعت اور ان کی منقبت پڑھتا ہوں، اس لیے کہ صرف ہم ان کے حلیف نہیں ہیں، دوست نہیں ہیں، بلکہ جو ہمارے باپ دادا تھے وہ رسول اللہ کے دادا عبد المطلب کے ہی زیر سایہ رہے ہیں، تو ہمیں بھی یہ شرف ملا ہے کہ جب حضور آئے ہیں، کیونکہ جب پہلے قبیلوں میں لڑائی ہوئی تھی تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو قبیلہ تھا وہ چھپ کر سرکار کے دادا کے پاس گیا تھا، آج جب لڑائی ہوئی ہے تو آج بھی ہم چھپ کر رسول اللہ کے پاس گئے ہیں، تو حلف الابیہ وابیہ لتلدا کہ ہم جو ہے رسول اللہ کے دادا کے گویا کے دوستوں میں سے ہیں اور ہمارے باپ دادا ان کی پناہ لینے والوں میں سے ہیں، تو ہم رسول اللہ کی پناہ لینے والوں میں سے ہیں. اور پھر وہ یہ کہتے ہیں جھاڑی میں کہ ساری انہوں نے شکایت کی، یا رسول، پورا شہر اور موجود ہے، یہ ابن عبداللہ بن نجدی کے بیٹے نے جو کتاب لکھی سیرت مختصر رسول اس میں بھی ہے، علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ نے فتح الباری کے اندر بھی اس کو نقل کیا ہے، تقریباً درجنوں کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور روایت حسن کے ساتھ فتح الباری کے اندر علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے شعر کو لکھا ہے. اس میں ایک بڑا زوردار شعر یہ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کافر یہ چاہتے تھے کہ کوئی بھاگ کر حضور تک پہنچ نہ جائے کہ یہ راز پتہ چل جائے، تو وہ سب کو قتل کر رہے ہیں. یہ جو راجز بھاگا اور یہ چھپ گیا جھاڑی کے اندر، تو یہ سامنے جھاڑیوں کے ارد گرد جو لوگ موجود تھے، تو یہ دل دل میں حضور سے شکایت کر رہا ہے، کہتا ہے کہ وہ زامو ان لست عدو احدن وهم اذل واقل عددا. یہ ایک شعر اور پڑھا انہوں نے، وزعموا ان لست عدو احدا، یہ بدبخت یہ گمان کرتے ہیں کہ میں اپنی مدد کے لیے کسی کو نہیں پکاروں گا. وہ صحابی کہہ رہا ہے وزعموا، انہوں نے گمان کیا، ان لست عدو احدا، کہ میں اپنی مدد کے لیے کسی کو نہیں پکاروں گا. اور کمال یہ کہ پکارنے کے لفظ بھی وہ عدعو لائے ہیں، حمزہ زبر دال عاد، عین زبر واو عاو، عدعو. تو اب آپ دیکھیے یہ جو ادعو کا لفظ لائے ہیں، تو یہ ادعو، یہ دعا، یہ ادعو پر اکثر ہمارا بابیوں سے اختلاف چلتا ہے. وہ کہتے ہیں ادعا هو العبادہ، دعا کا لفظ جو ہے وہ عبادت ہے، پکار عبادت ہے، تو دعا یدعو کا معنی عبادت ہی آئے گا. تو ہم نے کہا اگر دعا یدعو کا معنی عبادت ہی آئے گا تو حضرت نوح علیہ السلام جو اپنی قوم کو کہتے ہیں کہ انی دعوت قومی لیلا و نہارا، یا اللہ میں صبح شام اپنی قوم کو دعوت دعوت دیتا ہوں، کیا مطلب ان کی عبادت کرتا ہوں. تو یہاں دعوت واحد متکلم کا جو صیغہ ہے ماضی کا، یہ کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ میں اپنی قوم کو صبح شام پکارتا رہتا ہوں، بتاتا رہتا ہوں. تو یہاں پر دیکھو دعوتوں کا لفظ موجود ہے، دعائی مس کا مادہ اشتقاق ہے، لیکن معنی اس کا عبادت نہیں ہو رہا، معنی اس کا وہ عبادت والا معنی نہیں ہو رہا. ایک بات ذرا توجہ سنیے، اور یہاں پر جو صحابی کہہ رہا ہے کہ ان لست ادعو احدا، گمان یہ کرتے ہیں کہ میں اپنی مدد کے لیے کسی کو نہیں پکاروں گا، تو ادعو کہ میں کسی کی عبادت نہیں کروں گا، یہ معنی نہیں کیا جاتا. اب سنیے اس باریک نقطے کو کہ جہاں حضور نے یہ فرمایا نا، یہ یا غوث اور یا رسول اللہ المدد پر یہ اعتراض لاتے ہیں،
کہ الدعاء ہوا عبادہ، کہ دعا پکار عبادت ہے. ہم نے کہا پکار عبادت بعی معنی ہے کہ جس کو پکارا جا رہا ہے اس کی سماعت کو اگر مستقل سمجھے، یعنی مستقل سمجھنے سے مراد یہ ہے کہ جس کو میں پکار رہا ہوں وہ خود سے سنتا ہے بغیر کسی کو سنائے، تو یہ پکار عبادت ہوگی. اور اگر یہ نظریہ ہے کہ وہ خود سے نہیں سنتا، خدا اس کو سناتا ہے، تو یہ پکار عبادت نہیں، محض پکار ہوگی. تو لہذا بندہ اگر اللہ کو پکارتا ہے یا اللہ کہہ کر، تو اس وقت اس کی یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین براہ راست بغیر کسی وسیلے ہیلے، اور اللہ رب العالمین یہ خود سے استقلالاً سنتا ہے، کہ سننا اس کی ذاتی صفت ہے. تو یہ پکار یا اللہ کہنا یہ عبادت ہوا، لیکن یا رسول اللہ کہنا یہ پکار ہوا لیکن بمانہ عبادت کے لیے نہیں ہوا، جس کو شرک کہا جائے. اس لیے کہ جو یا رسول اللہ کہتا ہے اس کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود سے میری فریاد نہیں سنتے ہیں، بلکہ اللہ نے یہ سعادت، یہ توفیق، یہ مرتبہ، یہ طاقت، یہ وصف آپ کو عطا فرمایا ہے، اور اس وصف سے آپ براہ راست بھی سن لیتے ہیں یا فرشتے آپ کو سنا دیتے ہیں. تو وہاں غیر مستقل کا جہاں عقیدہ آ گیا تو یہ چیزیں کیا ہوئی، ختم ہو گئی. جس طرح کہ آپ قبرستان جاتے تو کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، تو جس طرح یا اللہ یا رسول اللہ یا اہل القبور، تو آپ باقاعدہ کہتے ہیں یا اہل القبور. تو یا بمانا ادعو، یہ تو گرامر کے اندر موجود ہے کہ یا جو ہے وہ ادعو کا ترجمان ہے. یا کی جب آپ ترکیب کرتے ہیں یا زیدو تو ادعو نکالتے ہیں وہاں پر، اور ادعو زیدن کرتے ہیں. یہی آپ پڑھتے ہیں جناب، ہدایت النحو میں پڑھتے ہیں، کافیہ میں پڑھتے ہیں، جامع میں پڑھتے ہیں. تو جناب یہ یا جو ہے بھی مثلے ادعو کے ہے، میں پکارتا ہوں میں. تو اگر یا اللہ میں ادعو ہے تو یا رسول اللہ میں بھی ادعو ہے، اور السلام علیکم یا اہل القبور میں بھی، یا اہل القبور میں بھی ادعو ہے. لیکن ہر جگہ پر اس کا معنی بدلے گا. جہاں پر ادعو کا لفظ اللہ کے لیے آ رہا ہے وہاں مستقل طور پر عبادت کے اللہ براہ راست خود سنتا ہے بغیر کسی کو سنائے، اور جہاں یا رسول اللہ یا اہل القبور کے لیے آئے گا تو وہاں تعویل ہوگی. کیوں ہوگی؟ اس لیے کہ لفظ صحابہ خود استعمال کرتے تھے اور حدیث میں خود آیا ہے، اور یہ قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے. معنی یہ ہوگا کہ نہ رسول اللہ خود سنتے ہیں نہ یہ قبر والے خود سنتے ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین اپنے فضل سے ان کو سناتا ہے، یا وہ وصف ان کی نبوت میں رکھا ہے جس سے وہ اللہ کے فضل سے اور اللہ کی دی ہوئی طاقت سے براہ راست سن بھی لیتے ہیں. سنتے براہ راست ہیں لیکن وہ طاقت خدا نے دی ہے، اور خدا جو براہ راست سنتا ہے وہ طاقت اس کی خود سے ہے. تو شرک ختم نہیں ہوا. تو اس لیے آپ دیکھیے کہ آپ اگر جاتے بھی ہیں قبرستان تو آپ باقاعدہ کہتے ہیں نا السلام علیکم یا اہل القبور. تو یا ادعو ہے خطاب کے لیے، یا ادعو ہے. اور اس پر ایک جملہ سنیے، بعض لوگ یہاں یہ ڈرامہ کرتے کہ نہیں، یہاں پر ادعو تو ہے لیکن یہاں پر یہ محض جو ہے وہ دعا کے لیے. اب یہاں پر دعا کا معنی وہ چینج کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں یہاں پر دعا کرنے کے معنی میں، کہ اے قبر والوں ہم تمہارے لیے دعا کر رہے ہیں. میں نے کہا اتنی زحمت تم نے کیوں گوارا کی کہ اے قبر والوں ہم تمہارے لیے دعا کر رہے ہیں. میں نے کہا اگر یہ معنی ہوتا تو جہاں سے یہ ماخذ بنا ہے وہیں پر اس روایت کے اندر ایسے اشارات مل جاتے تھے. جامع ترمذی کتاب الجنائز میں جہاں یہ پہلی روایت آتی ہے وہاں یہ سیاق و سباق اور قرینہ اس کا رد کرتا ہے. کیسے رد کرتا ہے؟ کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ حضور نے یہ جملے کہے لیکن اپنے حجرہ پاک میں بیٹھ کر نہیں کہے، بلکہ حدیث موجود ہے کہ مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقبور اہل المدینہ، حضور اپنے گھر سے چل کر قبرستان تک گئے. فاقبل علیہم بوجھا، اور ان مردوں کے چہروں کے آگے کھڑے ہوئے، پھر فرمایا السلام علیکم. تو یہ سیاق و سباق اور قرینہ بتاتا ہے کہ یہ محض دعا نہیں بلکہ اصل خطاب ہے. یہ کیا ہے بولیے؟ خطاب ہے. کیا ہے؟ خطاب ہے. ادعو بمانا خطاب ہے. ایک جملہ میں آپ کی خدمت پیش کروں، زمانہ طالب علمی سے میرے ذہن میں یہ اٹکا رہتا تھا، لیکن سرکار غوث اعظم کے ذریعے میرے ذہن میں اس کا ایک جواب آیا اور وہ اس دن رہ بھی گیا. مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں السلام علیک ایہا النبی، یہ ضروری مسائل جس کو میں کلیئر کر رہا ہوں حدیث کے تحت، یہ چیدہ چیدہ بات ہے. ہم کہتے ہیں السلام علیک ایہا النبی، ٹھیک ہے. میں نے اس پر وضاحت کر دی ہے کہ یہ قصدن پڑھا جائے گا، انشان پڑھا جائے گا، حکایتن نہیں. یہ حکایتن کی بات سب سے پہلے رشید احمد گنگوہی کی بڑی بکواس اور گپ ہے. اس نے یہ گپ اپنے فتاوی رشیدیہ کے اندر کی ہے. اس نے کہا کہ جب بندہ پڑھے اتیات تو اس میں یہ تصور نہ کرے کہ حضور کے بارگاہ میں حاضر ہے، بلکہ وہ حکایت کریں. حکایت اور انشاء کی میں نے بات کر دی. علامہ شامی کو دیکھیں، رد المحتار علامہ حسکفی کو دیکھیں، اور در مختار پر جو حاشیہ حاشیہ تحتاوی ہے اس کو دیکھیں، مراقی الفلا دیکھیں، حاشیۃ التحتاوی دیکھیں، شاہ عبد الحق محدثی سدیلوی کے شت اللمات دیکھیں، امام غزالی کے احیاء العلوم دیکھیں، درجنوں کتابیں اس پر ہیں میرے دوستو. جس میں لفظ موجود ہے یقصدو بالتحیات، قصد کرے گا تحیات میں. فرمایا وہ مراد بالانشاء لا بالحکایہ. تمام فقہا نے لکھا مراد یہاں پر انشاء کی ہوگی، حکایت کی نہیں ہوگی. ہم دیوبندیوں سے کہتے ہیں تم حکایت کا لفظ کہاں سے لے کر آتے ہو، ساری کتابوں کے اندر انشاء کا لفظ موجود ہے. اور ہمارے علماء نے ٹوکا اس جگہ پر. علامہ سید طحاوی رحمتہ اللہ علیہ نے جو بڑی زبردست بے نظیر و بے مثال حاشیہ ہے در مختار کے اوپر، ان کا شامی کے اوپر، انہوں نے تو زور دے کر ٹکایا، فرما خبردار یہاں پر حکایت نہیں ہوگی بلکہ انشاء ہوگا کہ میں حضور سے خطاب کر رہا ہوں. حضور سے تو تقریباً ایسے 20 سے 25 فقہ کی کتابیں ہیں. موضوع میرا یہ نہیں تھا ورنہ میں ساری تیاری کر کے آپ کے سامنے آتا، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ ابھی جائیے شامی دیکھیے، مراتب الفلاح دیکھیے، در مختار دیکھیے، حاشیۃ الطحاوی دیکھیے، اشعۃ اللمات دیکھیے، احیاء العلوم دیکھیے، فتح الباری دیکھیے، عینی دیکھیے، تمام کے اندر لفظ موجود ہیں انشاء، انشاء کے لفظ موجود ہیں، قصد کے لفظ موجود ہیں. میں ان سے کہتا ہوں کہ کسی ایک مضبوط فقیہ کا حوالہ پیش کرو، اور جو مفتا بھی قول ہو جس میں حکایت کا قول ہو. علماء حکایت کا قول لا کر رد کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں انشان پڑھا جائے گا. تو تمہیں بغض لگا ہے حضور کا معاذ اللہ، تمہیں محبت نہیں لگی. ورنہ تم بتاؤ تو صحیح، گنگوہی نے یہ ماخذ کس کو بنایا ہے؟ کہاں سے سنے یہ بات اٹھائی ہے کہ قیامت کو معراج کی رات واقعہ ہوا تھا نا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رب حضور نے اللہ کی بارگاہ میں کہا تحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ کہا تو رب نے جواب دیا السلام علیکم ایھا النبی. تو کہا یہ واقعہ جو ہوا ہے نا اس واقعے کی حکایت یہاں ہوتی ہے. علماء نے فرمایا کہ نمازیں حکایت میں نہیں ہوتی ہیں، نماز قصد اور ارادے سے ہوتی ہے. کہ میں اللہ اکبر اس لیے کہہ رہا ہوں نا کہ وہ صحابہ بھی اللہ اکبر کہتے تھے، مجھے ضرورت نہیں، میں اللہ اکبر اس لیے کہہ رہا ہوں معاذ اللہ. اور یہ جو میں کلام پڑھ رہا ہوں نا ساری تعریفیں تیرے لیے، تو مولا میں اپنے ارادے سے تھوڑی بول رہا ہوں، یہ تو صحابہ بولتے تھے اس لیے میں بولتا ہوں. تو نماز ہوگی؟ اگر نماز ہو جائے گی تو نیت کس چیز کا نام ہے؟ نیت کہتے ہی قصد القلب کو ہے، دل کے ارادے کو کہتے ہیں، نیت کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اور نیت کہتے ہی انشاء اور ارادے کو ہے. تو لہٰذا نماز کے اندر حضور پر سلام رکھ کر بتا دیا گیا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں جو سلام کیا جائے گا تو پردہ غیب میں نہیں بلکہ حضور کی حضوری میں اپنے آپ کو موجود پا کر پیش کیا جائے گا. ٹھیک ہے؟ اور میں نے آپ کو بتا دیا تھا یہ ایوہ النبی کا لفظ جو ہے یہ یا رسول اللہ سے زیادہ ان کے لیے سخت ہے، اس لیے کہ یا تو پھر بھی بعید کے لیے اور قریب کے لیے دو اشارے آتے ہیں، ایو تو آتا ہی قریب کے لیے. یہاں پر جو سوال جو یہ بڑے تم طراق سے پیش کرتے ہیں، سرفراز گکھڑوی نے تذکیر الخواتیر کے اندر بھی اس کے اندر بڑا زور دیا ہے، میں اس کو ڈھونڈتا رہا، مجھے اپنے مختصر سے مطالعے پر نہیں ملا. لیکن کچھ دن پہلے یقیناً یہ تڑپ تھی کہ یہ آ جائے، تو تحریر سے نعمت کے لیے آ گیا ہے تو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. بخیلی نہ ہو تاکہ لائن شکر تم لازی دن نہ کم کے تحت، یہ اخلاص کے تحت میں بتا رہا ہوں، اس لیے کہ ہم یہ نہیں کہ میرے ذہن میں آیا، ہم سب مسافر ہیں مصطفیٰ کی واہ واہ کرنے والے ہیں. کوئی ایک کہتا ہے نا نعرے رسالت تو ہم یہ نہیں کہتے، اس نے کہا ہم سب کہتے یا رسول اللہ. کیونکہ تو دیکھیں نعرہ انہوں نے لگایا لیکن جواب آپ سب نے دیا، کیا مطلب کہ اگر ایک کو توفیق مل گئی تو سب کی ترجمانی اس نے کر لی ہے. تو لہذا اس تناظر میں آپ اس بات کو سنیے. اب آپ سنیے اس بات کو، یہ کہتے ہیں کہ تم کہتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی، اس کا مطلب حضور سن رہے ہوتے ہیں، حضور موجود ہوتے ہیں. ہم نے کہا یہی علماء نے لکھا ہے. اس پر یہ قیاس پیش کرتے ہیں جو دیوار پر نہیں ان کے منہ پر مارنے کے لائق ہے، اس لیے کہ جب نصوص موجود ہے، جب واضح عبارات موجود ہیں، پھر اعتراض کیوں؟ اعتراض کرو تو پھر ان اکابر پر کرو. یہ کہتے ہیں دیکھو ڈرامہ کیا کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں آپ لکھتے ہیں نا خط میں، آپ لکھتے ہیں بڑا ڈھونڈ کے لایا تھانوی سوال، کہتے ہیں آپ لکھتے ہیں نا خط میں جب لکھتے ہیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو دیکھو کم ضمیر مخاطب ہے نا. ہم نے کہا جی ہاں، کا کما کم ضمیر مخاطب ہے. کہ دیکھو کاف حاضر کے لیے آتا ہے، ہم نے کہا ایک آدمی حاضر ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں کا، دو ہو تو کما، بہت سارے ہو تو کم. تو تم کہتے ہو السلام علیکم، تو کم حاضر کے لیے کہ غائب کے لیے؟ ہم نے کہا جی حاضر کے لیے، غائب کے لیے تو ہم ہوتا، کم ہے. ٹھیک ہے، تو السلام علیکم آپ پر سلام، یہ حاضر کا صیغہ ہے. کہ لگے ہاں، یہ ہم سے کہتے جب تم خط لکھتے ہو تو خط میں تمہارا دوست برطانیہ میں بیٹھا ہوتا ہے، یہ ان کا بڑا چوٹی کا اعتراض ہے. تمہارا دوست جو ہے کہاں ہوتا جی؟ برطانیہ میں بیٹھا ہوتا، اور وہ لکھتا ہے، آپ لکھ کر بھیجتے ہو السلام علیکم، السلام علیکم و رحمۃ اللہ. اس وقت تو تمہارا دوست تمہارے سامنے نہیں ہوتا، لیکن تم جو ہے کہ وہ اس کے حاضری کے سیرے تم بول رہے ہوتے ہو، حاضر کے سیرے گویا کہ تم بول رہے ہوتے ہو. ہم نے کہا جی یہ اعتراض بنتا جب ہے کہ جب اس پر نس نہ ہو. ایسا تو قرآن کے کسی بھی آیت پر عقلی اعتراض آ جائے گا، ایسا تو اللہ کی کسی بھی صفات کے اوپر عقلی اعتراض آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جس وقت وہ بندہ لکھتا ہے وہ وجوداً موجود نہیں ہوتا، لیکن جو لکھ رہا ہے اس کے ذہن میں اس کی حضوری ہوتی ہے. جس وقت وہ لکھتا ہے اس وقت اس کے ذہن میں اس کی حضوری ہوتی ہے، ایک. اور جس وقت وہ جواب دے رہا ہوتا ہے تو جواب دینے کے اندر اس کے ذہن میں حضوری ہوتی ہے، اور وہ حضوری کے تصور کو جواب دے رہا ہوتا ہے. تو ہم نے کہا یہ سوال یہاں پر بنتا نہیں ہے، اس لیے کہ فقہا نے یہی لکھا، علامہ غزالی نے بھی یہ لکھا کہ یہ ذہن میں تو اور دل میں تو حضور کی ذات کو موجود پائے گا. ذہن میں تو اور دل میں تو حضور کی ذات کو موجود پائے گا، اور اتنی اپنے اندر کیفیت بڑھائے گا کہ تو براہ راست خدا کی بارگاہ میں پہنچا ہے، اور پہنچ کر تو رب کریم کی تقدیس و صفات کو بیان کر رہا ہے، اور اسی میں تو دیکھتا ہے کہ حضور جلوگر ہے. امام غزالی فرماتے ہیں اس وقت تو یہ ارادہ کرے گا کہ رب کی بارگاہ تک رسائی اس مصطفیٰ کے بغیر نہیں ہے، اور مصطفیٰ اللہ کے حریم پاک کے اندر موجود ہے، لہذا اپنے دل میں ان کو موجود پائے گا. کیوں؟ تو ادھر شاہ عبدالحق محدث دہلوی بھی لکھتے ہیں، اور عبدالحی لکھنوی کے والد عبدالحلی عبدالحلیم فرنگی محلی لکھتے ہیں، اس لیے کہ حقیقت محمدیہ ذرے ذرے میں جلوہ گر ہے، دل میں بھی موجود پائے گا، اور خود کو مصطفیٰ کے دربار میں موجود پا کر سلام کرے گا. تو ہم نے کہا یہ سوال یہاں پر بنتا نہیں کہ اتنے طریقوں سے اس کے سلام پڑھنے کے استحضار کو ذکر کیا گیا ہے. تو حکایت کا تصور تو یہاں پر بھی باطل ہے جہاں پر علماء کو یہ پتا تھا کہ جناب ایک باطنی ظاہری حکایت اور باطنی انشان ہو سکتی ہے، اس لیے علماء نے یہاں پر خاص طور پر ذہن کی طرف اشارہ کیا اور دل کی طرف اشارہ کیا کہ دل میں تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور پائے گا، اس لیے کہ یہ دوری ہے دل میں. اب کہتے کہ دل میں ضرور پائے نا اپنے، ہم نے کہا اس لیے کہ یہ کنیکشن مادی نہیں روحانی ہے، تو روحانی کے لیے زبان نہیں دل ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر ظاہری ہو تو یہاں سے فلائٹ میں بیٹھ کر 3 گھنٹے کی سواری کر کے مدینہ جانا پڑے گا، لیکن دل میں جب ہوتی ہے تو دل کے کنیکشن مادی تصورات کے نہیں ہوتے ہیں، اس لیے جب حضور کو ندا کیا جاتا ہے تو اس کا اظہار تو زبان سے ہوتا ہے، لیکن اصل پاور وہ دل کے اندر پایا جاتا ہے، اور دل کا جو کنیکشن ہے اس میں کوئی مسافت نہیں ہوتی ہے، کوئی دوری نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ عالم باطن ہے، اور عالم باطن میں کوئی مکان کوئی جگہ کوئی دوری نہیں ہوتی ہے، بلکہ سارے معاملات ختم ہوتے ہیں، اور اس میں ہر وہ چیز ہر جگہ پر بیک وقت موجود ہوتی ہے. اور یہ میں نہیں کہتا، یہ حاجی امداد اللہ ماجد مکی رحمۃ اللہ علیہ نے خود کہا کہ جناب عالم وصال اور عالم آخرت، عالم برزخ، عالم باطن کے اندر مسافتیں نہیں ہوتی ہیں، مسافتیں عالم شہادت میں ہوتی ہیں، عالم ظاہر کے اندر ہوتی ہے، کیونکہ یہ مادی زمانہ ہے. اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر امتی یا رسول اللہ کہتا ہے تو اس نیت سے نہیں کہتا کہ حضور ایک فرد بشر ہیں، بلکہ اس نیت سے کہتا ہے کہ آپ نبی ہیں، اور نبی کے اندر یہ وصف نبوت کی بنا پر یہ باطنی کمال ہوتا ہے کہ اگر مرید اس تک نہ پہنچ جائیں ان کی نورانیت اس تک پہنچ سکتی ہے. تو یہ وہ کمال حضرات گرامی یہاں پر موجود ہے. گفتگو کو ختم کرتا ہوں اس حوالے سے کہ آیت الکرسی کی فضیلت میں آپ دیکھیں تو علماء نے اس کو ذکر کیا ہے کہ اس کی افضلیت کیا ہے. حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا، فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے جتنے اسماء ہیں، علماء لکھتے ہیں کہ اللہ کے جتنے اسماء ہیں کسی اور آیت میں اتنے نہیں آئے جتنے اس آیت الکرسی کے اندر جمع ہوئے. جتنے اسماء ہیں کسی اور آیت کے اندر نہیں جمع ہوئے. بعض جگہ اس میں ظاہر ہیں اور بعض جگہ اس میں ضمیر ہیں. اب اس کو گنتے ہیں. اگر گننے والے نے، بعض علماء نے اس کو 16 کہا، بعض علماء نے 17 کہا کہ بیک وقت اللہ رب العالمین کے نام اس میں 17 شمار کیے گئے. بعض نے 16، بعض نے 17. بعض نام وہ ہیں جو ظاہر ہیں، بعض ضمیریں ہیں جو اس طرف اشارہ کرتی ہیں. مثال کے طور پر دیکھیے، اور یہاں پر ایک اعتراض میں واضح کرنا چاہتا ہوں. اب آپ دیکھیے، ایک نام سب سے پہلے اللہ، یہ اس میں ظاہر ہے. اس میں جلدی سے ایک بات سن لیجیے، ہمارے وہاں بات یہ چلتی ہے کہ جناب جو ہے کہ وہ لفظ اللہ جو ہے وہ اسم اعظم ہے. ہمارے وہاں یہ بات چلتی ہے اسم اعظم ہے کیا؟ لفظ اللہ ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، کبیر ہے، مالک ہے، کیا ہے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اسم اعظم جو ہے وہ لفظ اللہ ہی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا ذاتی نام ہے، ٹھیک ہے؟ ایک بات، لیکن علماء نے یہاں پر ذکر کیا، صوفیہ نے ذکر کیا کہ جس اسماء باری میں سے آپ کا دل اس سے لگے اور اس میں آپ کے لیے اللہ رب العالمین کا عرفان اور محبت دگنا ہو جائے، وہی آپ کے لیے اسم اعظم ہے. آگے چلیں، غور سے سنیں جملہ یہاں پر لا رہا ہوں یہاں پر میں، اور اس کو علماء نے باقاعدہ ذکر کیا ہے صفات کے اندر. ایک نام ہے اللہ، ایک ہے ہو، کیا ہے؟
ہو،
ہمارے صوفیہ ورد کراتے ہیں
ہو ہو،
مودی کہتے ہیں ہو کیا چیز ہے، اس پر بدعت کے فتوے موجود ہیں، ہو کیا چیز ہے، ہو کیا ہوتا ہے؟ ہم نے کہا جانوروں کم سے کم آیت الکرسی کی تفسیر تو پڑھ کے دیکھتے کہ وہاں پر علماء نے ذکر کیا کیا ہے، حضرات صوفیہ پر یہ حملہ کرتے ہیں، اور یہ جواب بھی سنی، اور میں کہتا ہوں یہ آپ نے کہیں نہیں سنا ہوگا، یہ سنیں آپ اس بات کو اور توجہ سنیں، یہ حضرات صوفیہ کے جو وظائف ہیں یہ من گھڑت نہیں، بلکہ وہ قرآن کے عارفین ہوتے تھے، وہ ربانیین ہیں، قرآن ان سے کلام کرتا، قرآن ان سے بولتا، اور اللہ رب العالمین نے ان کی شخصیات کو صراط الذین انعمت علیہم قرار دیا ہے۔ تو یہ جو کہا حق حق ہو ہو کہہ کر جو ہمارے حضرات صوفیہ ورد کراتے ہیں، تو کہیں اس میں ظاہر سے ہوتا ہے، کہیں اس میں ضمیر سے ہوتا ہے۔ فتاوی ابن تیمیہ کے موجود ہے، وہاں پر پکڑ پکڑ کے حضرات صوفیہ کے لیے مریدین سے کہتے ہیں یہ ہو ہو کیا ہوتا ہے، تو ان سے پوچھو ہو ہو اگر کچھ نہیں ہوتا ہے تو اللہ لا الہ الا ہو یہ کیا ہے، یہ اللہ ہو کیا ہے، یہ ہو اگر کچھ نہیں ہے تو قرآن ہو کیا کہہ رہا ہے، یہ ہو کا مرجع کیا ہے، ہو اگر مستقل کوئی وظیفہ نہیں، کیا ہو پڑھنے سے 20 نیکیاں نہیں ملیں گی، ہاں کی نیکی اور پیش کی نیکی، غور سے سن رہے ہیں آپ، ہو کہنے سے نیکی نہیں ملے گی، کیا ہو قرآن نے مستثنا یہاں پر ذکر نہیں کیا، الا ہو یہاں پر حرف استثنا کے ساتھ جب اس کو مستثنا کیا ہو، تو مستثنا خارج میں ایک وجود ہوتا ہے، آپ طالب علم میں جانتے ہیں کہ مستثنا ایک وجود ہوتا ہے، مستثنا ایک مستقل شے ہوتی ہے، تصورات کو مستثنا کی نہیں کیا جاتا، اب چیزوں کو مستثنا نہیں کیا جاتا، مستثنا اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کو کوئی معنی، کوئی وجود، کوئی حیثیت ہوتی ہے، تو الا ہو مگر وہ جو کہا گیا، تو صوفیہ اگر اللہ کہتے ہیں تو وہ پہلے لفظ کی تکرار ہو جاتی ہے، ہو کہتے ہیں تو قرآن کی آیت کی تفسیر بنتی ہے، قرآن ہی بنتا ہے الا ہو، اس لیے کہ آیت الکرسی میں اگر آپ کہیں کہ ہو کوئی وظیفہ نہیں ہے، تو آیت الکرسی پڑھتے وقت کیا تم قرآن پڑھتے وقت ہو کو چھوڑ دیتے ہو یا پڑھتے ہو، اور اگر پڑھتے ہو تو اس کا معنی کیا کرتے ہو، کہا اس کا معنی کرتے ہیں وہی اللہ، تو میں نے کہا جانور ہم بھی جب ہو کہتے ہیں تو معنی وہی کرتے ہیں وہی اللہ، اس لیے کہ زبان ہو کہہ رہی ہوتی ہے، مرجع دل کے اندر موجود ہوتا ہے، مرجع دل کے اندر، یہ ذرا غور سنیں، یہ غیر مقلد وابی علی حدیث یہ بکواس کرتے ہیں حضرات صوفیہ کے وظائف پر، اور یہ میں ان کے در کا ایک ادنا سگ ہونے کی حیثیت سے اس بات کو وضاحت کر رہا ہوں، یہ بہت بڑی خدمت ہے اگر اس بات کو اب یاد رکھ جائیں، اللہ آپ کو گرم ہواؤں سے بچائیں کہ آپ کا کبھی سامنا نہ ہو، لیکن ہمارے دل پک جاتے ہیں ان کے سوالوں کو پڑھ کر، یہ موقع ہوتا ہے کہ اس کے جوابات آپ تک منتقل کریں ہم، اور آپ اپنے سچے مسلک ان اجلہ صوفیہ کے ساتھ مکمل طور پر متمسک رہے، اکثریت آپ میں ایسی ہوگی کہ آپ کہیں گے شاہ صاحب یہ کیا بات ہو رہی ہے، لیکن اس کو اپنے ذخیرہ مطالعے میں رکھیں، اور یہ آپ کے ایمان کو چارج اور بچانے کے لیے کسی تریاق مجرب سے کم نہیں ہوگا، تو ہو بھی ایک وظیفہ ہے، اور یہ ضمیر ہے اس میں ذات کی طرف، تو یہ آیت الکرسی میں کلیئر ہو رہی، اس لیے حدیث پاک میں نے پڑھا تھا، اب سمجھ گئے وظائف کے بارے میں، تو ہو یہ ذکر ہے، کیونکہ اللہ لا الہ الا ہو، وابی سے پوچھو یہ ہو کیا ہے، تو اللہ، اب دیکھیں 17 نام اس میں لفظ اللہ، اس لیے یہ درجوں میں حضور نے فرمایا اعظم الآیات، اللہ ایک، ہو دو، حی تین، القیوم چار، لا تأخذہ ہو کی جو ضمیر ہے یہ پھر آگے دیکھیں، یہ خود ایک مستقل وظیفہ ہے، ٹھیک ہے، یہ اس طرح لہو میں جو ضمیر ہے یہ بھی اللہ رب العالمین کے اس میں ذات کی طرف رائج ہے اور اس میں ضمیر ہے، تو لہذا یہ چھٹی ہے، فرما عندہ اس میں پھر ہو کی ضمیر آئی ہے، اور اس کو باقاعدہ علماء نے اللہ کے ذکر میں شمار کیا ہے، یہ کہ تو ہو اللہ کا ذکر کیا ہوتا ہے، میں نے کہا تمہیں کیا پتا توحید کیا ہوتی، توحید کا تم نے نام لیا ہے لیکن توحید کی حفاظت ہمارے صوفیہ نے کی ہے، تمہیں کیا پتا توحید کی لذت کیا ہوتی، جنہیں توحید کی لذت لگی وہ وحدت الوجود تک پہنچے، وحدت الوجود تک پہنچے، اور انہوں نے واضح طور پر کہا کہ لا مقصود الا اللہ، یہ تم نے نہیں کہا یہ ہمارے بزرگوں نے کہا، لا موجود الا اللہ یہ وابی نے نہیں کہا یہ ہمارے صوفیہ نے کہا، لا معبود الا اللہ یہ ہمارے صوفیہ جو وظائف دیے کہ لا موجود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، یہ جو تفسیر توحید کی ہے الحمدللہ یہ ہمارے اسلاف نے کی ہے کہ جن کے دلوں پر وہ تجلیاں پڑی ہے جو کوہ طور سے ہوتے ہوئے ان کے سینے پر آ رہی ہے، جنہوں نے باقاعدہ مشاہدات میں گئے ہیں، تو لہذا توحید بھی اہل سنت کے پاس ہے، اب آگے چلیے، یعلمو میں جو خود، یعلمو میں جو خود مضمر اور مستتر ضمیر ہوا وہ بھی اللہ رب العالمین کی جانب راغب ہے، علمہ میں ہوئے ضمیر یہ بھی اللہ کی طرف ہے. دس گیارہویں شاء، اس میں جو ہوا ماضی ہے نا، اس میں جو ہوا کی ضمیر ہے یہ بھی اللہ رب العالمین کی جانب راغب ہے. اس طرح پندرہ علی، یہ اللہ کا اسم گرامی اسم پاک ہے. سولہواں العظیم، یہ بھی اللہ رب العالمین کا اسماء پاک میں سے ہے. اور اسی طرح سترہ جو ہے حفظہما، حفظہما یہ سترویں لی گئی ہے، اور حفظہما کی تفسیر ہمارے علماء نے یہ کی ہے کہ ولا یعود ان یحفظہما ہو، تو یہاں پر جو اس کی پوری عبارت کو لیا ہے کہ حفظہما میں یہ ساتھ میں ہوا کو مستتر مانتے ہیں تاکہ معنی وہاں پر جڑے. تو یہ سترویں گویا کہ شان ہے. ایک ہی آیت کے اندر آپ دیکھیے کہ ایک ہی آیت کے اندر ترتیب کے ساتھ سترہ اللہ رب العالمین کے اسم ذات اور اسم ضمیر کے ذریعے اللہ رب العالمین کے نام پاک کو ذکر کیا. اس لیے حضور نے فرمایا اے عبی کیا میں تجھے، تو وہ جانتا ہے جو اعظم الصورت ہے. تو حضرت عبی بن نے پورے پورا قرآن میں اپنے دماغ کو دوڑایا اور وہ سمجھ گئے کہ اعظم سے مراد تو حضور کی ہم شان کو جانتے ہیں کہ حضور کس چیز کو اعظم کہتے ہیں، تو فوراً سمجھ گئے کہ یہی ایک آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین کے نام سب سے زیادہ اس میں ظاہر کے ساتھ اور اس میں مبہم اور مستطیر کے ساتھ ضمیر کے ساتھ ذکر کیے گئے. تو آپ نے فرمایا حضور اللہ لا الہ الا ہو، تو سرکار بہت خوش ہوئے، فرمائیے مبارک ہو کہ اللہ نے تجھے اس چیز کا علم عطا فرمایا. تو یہ چند ضروری باتیں آج کے درس کو جو ہم نے انداز مصطفیٰ کے تحت مکمل کرنے کی کوشش کی ہے کہ چند الجھے ہوئے پراگندہ معاملات کو اور اعتراضات جو اٹھائے جاتے ہیں اس کو واضح کیے ہیں. اور میں دزبستہ آپ سارے سنیے سے کہوں گا کہ جو باتیں میں نے کی میرے گھر کی نہیں، ہمارے بزرگوں نے کی ہے. خدا را اپنے اور اپنے بچوں کے ایمان بچانے کے لیے ان باتوں کو ضرور یاد رکھیں. اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے. میرے دوستوں، میں آپ کی سما خراشی نہیں چاہتا تھا، آپ کو تھکانا نہیں چاہتا تھا، لیکن کب وہ دن آئے گا کہ ہم بیٹھ کر اپنے عقیدے کو سمجھیں گے اور اپنے معاملات کو سمجھیں گے تاکہ اپنا بھی عقیدہ بچا سکیں، اپنے دوستوں کا عقیدہ بچا سکیں اور اپنے بھائیوں کا عقیدہ ہم بچا سکیں. اس لیے کہ حضرات صوفیہ کے خلاف جو پوری دنیا کے اندر اس وقت سازش ہو رہی ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے مزار مقدس پر جو حملہ ہو رہا ہے، یہ سب سعودی جماعت پیچھے ہے. اور آگے خبروں میں آ گیا ہے، خبروں میں آ گیا سیدہ زینب کے مزار پر جو حملہ ہو رہا ہے. تو لہذا آپ مضبوط کب ہوں گے؟ جب آپ سے شک دور ہوگا. شک کبھی آپ میں اتحاد نہیں ہونے دے گا، شک کبھی آپ کو میدان میں لانے نہیں دے گا. اس لیے یہ باتیں میں نے وہ کی ہے کہ جو ہماری صفوں کے اندر بعض منافق کنفیوژن پھیلاتے ہیں اور شک پیدا کرتے ہیں، تو ان کے تدارک کے لیے بات میں نے کی ہے تاکہ دل جمے. خدا نہ ہو، خدا نہ کرے ایسے حالات کبھی تاری ہو تو ہم اپنے بزرگوں کی عزت و عظمت کا دفاع کرنے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانوں کو اور اپنے سروں کو اپنے ہتھیلیوں پر رکھ کر ان کے قدموں میں قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہیں. اللہ ہمارے بزرگوں کے آستانوں کو آباد رکھیں، ان کے مزارات کے اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے، ان کے مریدین، ان کے حلقہ احباب کے اندر اللہ رب العالمین کثرت اور وسعت عطا فرمائے. نظریات کی طرف آئیے، آپ کہتے ہیں کسی کے خلاف نہیں بولنا چاہیے، اگلے نے جناب مزاروں کو گرانے کے لیے قوموں کو تیار کر دیا ہے اور سنی اسی میں لگا ہوا ہے. تو اپنی حقیقت کو جانیں، اصل نظریے کو جانیں، اپنے آپ کو میچیور کریں، مضبوط کریں نظرے میں. فرقے حق ہیں، فرقے ہو چکے ہیں، اور آپ اختلاف حق ہیں، وہ آپ میں لگنا ہے. لکیریں آ گئی ہیں اور وہ لکیر کے ادھر ہیں، ہم لکیر کے ادھر ہیں، یہ آپ کو ماننا ضروری ہے اور یہ حق ہے. اسی طریقے سے آپ کام کریں گے. اگر آپ کتنے بھی نرم اور لچک والے ہو جائے، جب وہ آپ کے سر پر آئے گا تو وہ آپ کو یہ نہیں دیکھے گا کہ آپ کیا کہتے تھے، وہ یہی دیکھے گا کہ آپ یا غوث تو کہتے تھے نا، یا رسول اللہ تو کہتے تھے نا، گیارہویں بارہویں تو آپ کرتے تھے نا، میلاد تو آپ کرتے تھے نا. آپ کہیں گے نہیں نہیں، میں تو معراج القرآن سے تھا، میں تو صلح کلیت کی بات کرتا تھا. وہ کہے گا سیدھا لگ لائن کے اندر، تو یا رسول اللہ تو کہتا تھا آپ، تیرے سر میں ہی گولی اتاری جائے گی. تو لہٰذا صلح کلی بنانے کی ضرورت نہیں ہے، نظریے میں مضبوط ہو جائیں اور اپنے دشمنوں کو جاننے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. کل انشاءاللہ خلق قرآن پر ہم بحث کریں گے. اللہ ہمارے لیے درس کی راہوں کو آسان فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.